أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله ببركة إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله على النبي الأمي وآله صلى الله عليه وسلم صلاة وسلام عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله ایک دفعہ پھر محبت و عقیدت کے ساتھ بارگاہ رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم میں محبت سے درود پاک نذرانہ پیش کروں اللهم صل على سيدنا وحبيبنا ونبينا ومولانا محمد بارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله حدثنا يحيى بن بكير قال الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها أنها قالت أول ما بدي في رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصالحة أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللہ کی حمد و ثنا، نبی کریم رؤوف الرحیم صاحب ست تکریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی عقیدت و احترام کے ساتھ، اجلال و ادب کے ساتھ درود و سلام پیش کرنے کے بعد تمام تعریف اور تمام تر محاسن و مکارم صرف اور صرف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے. عزیزان گرامی، جامعہ صحیح بخاری شریف کے عنوان سے کل کے درس میں آپ حضرات نے کتاب الوحی میں حدیث نمبر 2 تک کی مختصر سی تشریح اور اس پر ائمہ و محدثین کی مدلل آراء سے اپنے آپ کو محظوظ کیا. آج رب کریم کی توفیق رفیق اور اس کے حبیب لبیب علیہ الصلاۃ والتسلیم کی خصوصی عنایات کے صدقے آج ہم نے آپ کے سامنے کتاب الوحی کے اندر جو بنیادی حدیث ہے، جو میرے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت اور تمام تر تعلیمات اسلامیہ کا مخزن اور سر چشمہ ہے، کہ یہ اسلام عالم دنیا کے اوپر کس طرح نافذ ہوا اور تحقیق کے افق کے اندر اس کا طلوع کس اعتبار سے ہوا، یہ حدیث نمبر 3 اس کی سب سے بڑی افادیت ہے. جس طرح کہ میں نے عرض کیا، کتاب الوحی کے اندر سیدنا امام بخاری علیہ رحمت نے 6 حدیثیں جمع کی ہے وحی کے حوالے سے، اور اسلام کی تعلیمات کی اولین افادیت کے حوالے سے جو باتیں کی ہیں. لیکن یہ حدیث نمبر 3 جس کا آج ترجمہ اور تشریح آپ حضرات سماعت فرمائیں گے، یہ تمام تر تعلیمات اسلامیہ کا نچوڑ اور اس کی اصل اور تاریخ اسلام کی ابتدا ہے. حضرت امام بخاری علیہ رحمت اس کو حضرت یحییٰ بن بکیر سے روایت کرتے ہیں، اور یہ سلسلہ ہوتا ہوا عروہ بن زبیر اور سیدنا عروہ بن زبیر اس حدیث کو ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ عفیفہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت کرتے ہیں. سیدہ ارشاد فرماتی ہے انہا قالت، آپ نے ارشاد فرمایا کہ اول ما بدی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من الوحی، کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام پر سب سے پہلے جو وحی کی ابتدا ہوئی ہے اور جو وحی کا تسلسل رہا ہے وہ کیا تھا؟ فرمایا الرؤیا الصالحہ، وہ سچے خواب تھے، وہ انتہائی حسین خواب تھے اللہ کی جانب سے. فرما کہ الرؤیا الصالحۃ فی النوم، نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام پر وحی کی ابتدا اچھے خوابوں کے ذریعے ہوئی ہے نیند میں. اور وہ خواب کیسے تھے؟ تو سیدہ عائشہ خود اس کی ترجمانی کرتی ہیں، فرماتی ہیں کہ فکان لا یرا رؤیا الا جاءت مثل فلق الصبح، کہ وہ خواب ایسے تھے کہ اچھے خوابوں سے جو ابتدا ہوئی ہے وہ خواب ایسے کہ جس کے دیکھنے کے بعد اس کی تعبیر صبح روشن کی طرح دوسرے دن سامنے آ جاتی تھی. یعنی جو مستقبل میں ہونے والے واقعات ہیں، اللہ رب العزت اپنے حبیب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے قلب منور پر نیند کی حالت کے اندر گویا کہ اس کو طاری فرما دیتا. میں نے کل بھی درس کے اندر آپ حضرات کی خدمت میں وہی کی سات قسمیں بیان کی ہیں، اس کی تقسیم کے اعتبار سے جو اللہ نے تین طریقے سے وحی کی ہے، جو قرآن کے حوالے سے سماعت فرمائی کہ ایک اشارے کے طور پر، ایک پردے کی اوڑ میں، اور ایک فرشتے کے ذریعے. ان تین قسموں کی وحی کو گویا کہ سات قسموں کے اندر تقسیم کیا گیا، جس میں سے ایک قسم یہ ہے کہ وہ سچے خواب ہے، کہ جس طرح کہ حضرت ابراہیم علیہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے متعلق یہ دیکھا کہ میں اپنے بیٹے کو ذبح کر رہا ہوں، تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کے سامنے جب یہ خواب بیان کیا گیا تو یہ نہیں فرمایا کہ جو آپ نے دیکھا ہے، حضرت اسماعیل نے یہ نہیں کہا کہ جو آپ نے دیکھا ہے وہ کریں، بلکہ یہ فرمایا جو آپ کو حکم دیا گیا ہے وہ کریں. تو یہ حضرت اسماعیل کی جانب سے بھی اس بات کا جواب، اور حضرت ابراہیم کا بھی آئے نہیں اسی اعتبار سے جس طریقے پر آپ نے اپنے بیٹے کو ذبح کرتے ہوئے دیکھا، وہی صورت آپ نے خارج کے اندر خواب کے بار بنائی، اور حضرت اسماعیل کے جواب نے بھی اس بات کی دلیل دے دی کہ آپ کا یہ خواب محض تخیلات نہیں تھے، بلکہ یہ اللہ رب العزت کی جانب سے ایک وحی ہے، اور اللہ رب العزت کی جانب سے ایک صحیح القاء اور الہام ہے، اور اس لیے آپ نے فرمایا کہ آپ والد گرامی اس کام کو کر گزریے جس کا آپ کو حکم دیا گیا ہے. یہ نہیں کہ جو آپ نے دیکھا ہے جو آپ کی طبیعت چاہتی ہے، بلکہ فرمایا کہ جس کا آپ کو حکم دیا گیا ہے وہ آپ گویا کہ اس کو کریے. تو یہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ وحی کی ابتدا کا معاملہ جو سیدہ ام المومنین بیان فرماتی ہے، وہ خواب ہی کا سلسلہ رہا ہے، اور وہ ایسے خواب تھے کہ جس کی تعبیر فرما مثل و فلق صبح کہ روز روشن کی طرح دوسرے دن ظاہر ہو جایا کرتی تھی. میں پہلے حدیث کا مکمل ترجمہ کرتا ہوں، آج کے درس میں جتنا بیان کرنا ہے، پھر اس کے بعد ایک ایک لفظ پر جو بحث ہے وہ عرض کرتا ہوں. کہ سیدہ یہ فرماتی ہیں کہ جب خواب کی گویا کی تعبیر مثل دن کی طرح روشن ہو جاتی، فرماتی ثم حبب الیہ الخلاء، اس خواب کے دیکھنے کے بعد سرکار کی طبیعت کریمہ اور آپ کی طبیعت خلوت کو پسند کرنے لگی. ثم حبب الیہ الخلاء، کہ آپ خلوت کو تنہائی میں، تنہائی کو بہت زیادہ پسند کرنے لگے. وکان یخلو بغار حرا، اور آپ خلوت حاصل کرنے کے لیے، تنہائی کو حاصل کرنے کے لیے غار حرا تشریف لے گئے. فیتحنس فیہ، اس میں آپ عبادت کرتے تھے. وہ تعبد، یہ خود حضرت عائشہ اس کا ترجمہ کر دیتی ہیں، فیتحنس فیہ، آپ گویا کہ وہاں پر تحنس کہتے ہیں کہ ہر چیز سے کٹ کر کسی جگہ پر بیٹھنا اور کسی فکر میں لگ جانا. تو سیدہ اس کی الفاظ خود بیان کرتی ہے کہ تحنس کیا ہے، یہ کیا شے ہے. فرمایا ہوا تعبد اللیالی ذوات العدد، سرکار کئی دنوں تک غار حرا کے اندر تشریف فرما ہوتے اور کئی دنوں تک وہاں پر عبادت کرتے تھے، کئی دن کئی رات وہاں پر گزارتے تھے. قبل ان ینزع الی اہلہ، یعنی اپنے اہل کی طرف، اپنے گھر کی طرف لوٹتے نہیں، اپنے گھر کی طرف لوٹتے نہیں، بلکہ وہیں پر رہتے، اور وہ متواتر طور پر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام گویا کہ وہاں پر عبادت فرمایا کرتے تھے. آگے شاہ فرمایا وتزود لذلک، خرد و نوش کا سامان، زاد راہ وتزود لذلک، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام خرد نوش کے سامان کو جو سیدہ خدیجہ الکبریٰ آپ کو باندھ کر دیتی، سرکار اسے لے کر غار حرا چلے جاتے. ثم يرجع الى الخطيجه فيتزود لمثلها، کہ جب وہ چیز ختم ہو جاتی تو آپ سیدہ خدیجہ کی طرف دوبارہ لوٹتے. فیتزود لمثلها، اور اس کے مثل دوبارہ خورد و نوش کے سامان کو تیار کرتے اور چلے جاتے. فرمایا یہ سلسلہ چل رہا تھا، سبحان اللہ، حتی جاء الحق وهو في الغار الحراء، اور وہ حق آ گیا کہ جس وقت غار حراء. تو یہ حدیث پاک کا یہ ابتدائی مضمون ہے، اس کی تشریح انشاءاللہ مزید آگے بھی آئے گی، کیونکہ حدیث یہاں ختم نہیں ہو رہی ہے. اس کے چند ہی گویا کہ ابحاث کو یہاں پر ہم نے وقت کی قلت کے مطابق ذکر کیا، جس کا ترجمہ میں پھر سرسری طور پر آپ کے ذہنوں میں ڈال دیتا ہوں. کہ سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام پر وہی کی ابتدا جو ہوئی ہے وہ اچھے پاکیزہ خوابوں سے ہوئی ہے، اور وہ خواب کیسے تھے کہ فکان لا یرا رؤیا الا جاءت مثل فلق صبح، کہ وہ اس طرح کہ اس کی تعبیر صبح روشن کی طرح ظاہر ہو جاتی تھی، اور اس میں کوئی رد و بدل نہیں ہوتا تھا، تعبیر بھی آئی نہیں، اسی طرح گویا کہ ہو جایا کرتی تھی. اور یہ تعبیر گویا کہ بالکل اس صورت کی ہوا کرتی تھی، اس میں تاویلیں نہیں کرنی پڑتی تھی. مثلا ہم خواب دیکھتے ہیں کہ سانپ دیکھا تو سانپ کی تاویل آ گئی جناب دشمن، اب وہ سانپ کا رنگ جیسا ہوا ویسی اس کے اندر تاویلیں ہوتی چلے گئی. انبیاء کے خواب تاویلوں والے نہیں ہوتے ہیں کہ جس طرح وہ دیکھتے ہیں وہی چیز خارج میں موجود ہوتی ہے، اس میں تاویل کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی. کہ جناب اگر آپ نے اپنے آپ کو دیکھا ہے، تھکا ہوا دیکھا ہے، تو اس کا معنی یہ ہے. جس طرح ہمارا کوئی خواب ہوتا ہے ہم کسی عالم سے پوچھتے ہیں کہ ہم نے اپنے آپ کو بڑا تھکا ہوا دیکھا، تو کہا کہ جناب وہ تھکن والا اگر آپ نے خواب دیکھا ہے تو اس وقت آپ پر کیا گزر رہی تھی. یہ سارے معاملات معبر آپ کے بارے میں آپ سے پوچھے گا، پھر وہ آپ کی تھکن کو جو ہے بےآئین ہی یہ نہیں کہے گا کہ آپ ہی آپ کا جسم ہمیشہ تھکتا ہی رہے گا، یہ تعبیر نہیں کرے گا، بلکہ وہ جسم کی تھکن کو کسی اور معاملات کی طرف پھیر کر گویا کہ تعبیر کرے گا. لیکن حضرات انبیاء کے خواب تعبیر کی جانب نہیں ہوتے ہیں. جس طرح نقوش دکھا دیے جاتے ہیں کہ جس طرح آپ نے اپنے بیٹے کو دیکھا حضرت ابراہیم نے کہ میں ذبح کر رہا ہوں، یہ نہیں کہ آپ صدقہ کر دیں یا کچھ کر دیں، وہی صورت نافذ کی اور بیٹے کو لٹا کر آپ نے چھری چلا دی. آپ نے تو چھری چلا دی تھی، یہ تو اللہ کا فضل تھا اور اللہ رب العزت نے گویا کہ اسے قبول کیا، اور وہاں پر گویا کہ جو دومبا یا بکری جو بھی حدیث کے اندر روایت کے اندر موجود ہے اس سے گویا کہ اس کو تبدیل فرما دیا. لیکن آپ نے دیکھا کہ حضرت ابراہیم نے اس کی تعویل نہیں کی کہ میں نے اگر بچے کو ذبح کیا ہے تو جناب بیٹا سب سے عزیز چیز ہوتی ہے، میں اس کو ذبح کر رہا ہوں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مال بھی عزیز چیز ہے، مکان بھی عزیز چیز ہے، تو ذبح کرنے سے مراد ہے قربان کر دینا، تو آؤ میں اپنا مال قربان کر دیتا ہوں، آؤ میں اپنی زمین قربان کر دیتا ہوں، آؤ میرے نزدیک جو سب سے زیادہ چیز ایسی ہے کہ جو بیٹے کے مانند محبت رکھتی ہے میں اس کو صدقہ کر دیتا ہوں. کیونکہ صدقہ قربانی کے معنی میں نہیں، بلکہ اسی صحیحت کو آپ نے تعریف فرمایا اور چھری اٹھا کر اپنے بیٹے کو لٹا کر ان کے نرخے کے اوپر آپ نے چھری پھیر دی. یہ تو اللہ کی جو حکمت تھی جو ظاہر ہو گئی، ورنہ خواب جیسا دیکھا تھا اس میں تعویل نہیں ہوئی، بےآئین ہی وہی نقشہ سامنے تھا. تو یہ گویا کہ خواب کے متعلق کچھ بات ہے. فرمایا کہ پھر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام جب یہ چیز دیکھ رہے تھے تو ثم حببا الی الخلاء، پھر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کو خلوت بہت اچھی لگنے لگی. وکان یخلو بغار حرا، اور آپ خلوت نشین ہونے کے لیے غار حرا کی طرف چلے گئے، اور وہیں پر آپ متعدد دن کے ذوات العدد اللیالی ذوات العدد متعدد دن آپ وہاں پر گویا کہ عبادت کے لیے گزارتے. قبل عین ضیاء الی اہلہ، اس سے پہلے کہ اپنے اہل کی طرف آئیں، گھر کی طرف آئیں، جب تک وہ خورد و نوش کا سامان آپ کے پاس رہتا آپ گویا کہ وہاں پر گزارتے، اور جب وہ ختم ہو جاتا آپ سید ختیجہ کے پاس دوبارہ آ جاتے. اور سید ختیجہ کون تھی، جب آگے تشریح آئے گی اس کی تو میں عرض کر دوں گا آپ کے سامنے کہ جب ہم اس لفظ پہ پہنچیں گے. فرمایا کہ جناب وہ لے کر دوبارہ اسی کے مثل کھانا لے کر آپ جاتے، اور یہی سلسلہ چلتا رہا حتی جال حق وہ فی الغار حرا، تو وہ حق رب کی جانب سے آ گیا اور اس وقت آپ غار حرا کے اندر تھے. درود پاک پڑھ لیجیے. کیونکہ یہ حدیث میں نے عرض کیا کہ بڑی افادیت والی ہے، تاریخ اسلام کی نقطہ اول ہے، میری آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کا عروج یہاں سے شروع ہو رہا ہے، آپ کی ذات مطہرہ کی اصل معرفت اب ظہور نبوت کے تحت یہاں سے ہو رہی ہے، تو یہ بڑی افادیت والی حدیث ہے، اس سے بے شمار شرعی مسائل حل ہوتے ہیں. اس لیے امام بخاری نے اس کو کئی جگہ پر روایت کیا، کیونکہ امام بخاری مجتہد بھی ہیں تو حدیث کو لاتے بھی اس لیے ہے کہ جناب اس کو اپنے ترجمۃ الباب کا کی دلیل بنا کر اس سے مسائل کو اخذ کر سکیں. تو آپ نے اس حدیث پاک کو سیدنا امام بخاری علیہ رحمت نے کتاب التفسیر میں بھی لکھا ہے، جو اسی بخاری کے اندر ایک باب ہے، اور امام مسلم نے اس کو کتاب الایمان کے اندر لیا ہے، اور اسی حدیث پاک کو جو بھی آپ سن رہے ہیں اس کو امام ترمذی نے بھی لیا ہے، امام نسائی نے بھی لیا ہے، کتاب التفسیر کے اندر ذکر کیا. یعنی امام بخاری نے دو جگہ پر، ایک کتاب الوحی کے اندر، ایک کتاب التفسیر میں، سیدنا امام مسلم نے اس کو گویا کہ کتاب الایمان کے اندر نقل کیا، امام ترمذی نے اپنی جامع میں نقل کیا، امام نسائی نے اس کو اپنی کتاب سنن نسائی کتاب التفسیر کے اندر نقل کیا. تقریباً سارے محدثین اس کو اپنی کتابوں میں لاتے ہیں، اس لیے کہ تمام یہی وہ پہلی حدیث ہے کہ جس کے ذریعے سرکار کی ذات کا تعارف ہو رہا ہے، خدا کے عرفان کا تعارف ہو رہا ہے اور قرآن کا تعارف ہو رہا ہے. یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ جس کے بعد میں آگے چلتا ہوں، کہ یہ حدیث تو پھر مرفوع نہ ہوئی نا، اس کو یوں سمجھیے آپ، حدیث کی تین قسمیں سمجھیں، روایت کے اعتبار سے، سند جہاں تک پہنچتی ہے. اگر سند ڈائریکٹ سرکار تک پہنچ جائے اور صحابی یہ کہے کہ قال رسول اللہ، یہ فعل رسول اللہ، سرکار نے ایسا کیا، سرکار نے ایسا فرمایا، یہ سرکار کے سامنے کام کیا گیا، تو جب اس راوی سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف بات کو بڑھا دے اور کہا کہ ایسا ہم نے دیکھا، تو اس روایت کو کہ جس کی سند، جس کا سلسلہ، جس کی کڑی دربار رسالت تک پہنچ جاتی ہے، اس کو حدیث مرفوع کہتے ہیں، حدیث مرفوع. اور کبھی یوں ہوتا ہے کہ کوئی صحابی ایک قول بیان کر رہے ہیں اور تابعی یہ کہہ رہا ہے کہ فلاں صحابی نے یہ قول بیان کیا ہے، فلاں صحابی نے ایسا کیا ہے، وہ سند سرکار تک نہیں پہنچ رہی، تو اس کو بھی حدیث کا درجہ دیا گیا اور اس کو حدیث موقوف کہا گیا ہے. جس طرح کے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق نے انگوٹھے چومے، تو یہ آپ کا اپنا فعل تھا، تو یہ نہیں کہ آپ کا فعل ہونے کی بنا پر اس کو رد کر دیا جائے، یہ حدیث موقوف ہے کہ جس کی سند صحابہ تک پہنچ جائے وہ حدیث موقوف ہوتی ہے. اسی طرح سعید بن جبیر یا کوئی اور تابعی کوئی کام کرے یا بیان کرے کسی روایت کو، تو جب سند تابعی تک جا کر ختم ہو جائے تو اس کو حدیث مقطوع کہتے ہیں، کہ جناب وہ جا کر مقطوع، موقوف اور مرفوع، یہ تین درجے گویا کہ اس کے اندر موجود ہوتے ہیں. تو یہاں پر یہ ہوا کہ یہ ساری باتیں تو سیدہ عائشہ بیان کر رہی ہیں کہ قال ایسا ہوا، وہی کی ابتدا ایسی ہوئی ایسی ہوئی. تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ سیدہ عائشہ یہ نقشہ بیان ہی نہیں کر سکتی، اس لیے کہ وہی کے وقت تو نہ وہ سرکار کے نکاح میں تھی نہ غار حرا میں تھی. تو وہ کیسی کہہ رہی ہیں کہ جناب جو ہے کہ آپ پر وہی کی ابتدا ایسی ہوئی اور وہ اچھے خوابوں کے ساتھ ہوئے. اس وقت تو آپ کے عقد سعید کے اندر خدیجۃ الکبریٰ تھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو یہ روایت حضرت عائشہ کیوں بیان کر رہی ہے؟ تو علماء نے فرمایا کہ اس روایت کو اگر پورا پڑھا جائے تو آگے کے جتنے الفاظ آگے آئیں گے تو اس میں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا اپنا قول شامل ہے. یہاں پر اس حدیث کو سمجھانے کے لیے سیدہ عائشہ ایک جملہ بنا رہی ہے، اور یہ ساری باتیں جو آپ نے سرکار سے سن رکھی ہیں، یہ ساری باتیں جو آپ نے سرکار سے سن رکھی ہیں، اب یہ بتانا چاہتی ہیں کہ غار میں سرکار کے اوپر کیا گزری، کیا کیا معاملات ہوئے. تو اس کے لیے ساری تمہید آپ نے بیان فرمائی کہ اول ما بدی ابھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من الوحی، کہ سرکار پر جو پہلی وحی آئی ہے وہ سچے خوابوں کی طرف آئی ہے. فرما تو آپ رہی ہیں لیکن اس کے اصل قائل سرکار کی ذات ہے، اس لیے علماء نے اس کو مرفوع قرار دیا ہے. اور ایک بات یہ ہے، یہ بھی سنیے، صحابی جب کوئی کام کرے، صحابی جب کوئی کام بیان کرے یا کوئی کرے، وہ دنیاوی معاملات کے اعتبار سے نہ ہو یا اس کی ذات سے متعلق نہ ہو، ڈائریکٹ وہ شریعت کی بات بول کر کرے، تو خواہ سرکار کا ذکر نہ کرے، محدثین کی اصطلاح کے اندر اصول حدیث اور مصطلحات حدیث کے اندر یہ بات موجود ہے کہ اس کو بھی حکمن مرفوع کہا جاتا ہے، اس لیے کہ صحابی تو شریعت نافذ نہیں کر سکتا، لیکن جب وہ یہ کہے گا کہ یہ شریعت ہے، یہ فرض ہے، یہ واجب ہے، تو دراصل یہ سرکار ہی کی طرف سے بیان کر رہا ہے، تو یہ حکمن مرفوع ہے، کیونکہ صحابی کا تو یہ اختیار نہیں، یہ منصب نہیں کہ وہ کسی چیز کو شریعت کہہ دے یا کسی چیز کو جناب فرض کہہ دے، یہ تو اللہ کے رسول کی شان ہے. تو صحابی جب اس بات کو اس طرح کہے کہ جناب 20 رکعت تراوی پڑھ لو، اور 20 رکعت تراوی پڑھنی چاہیے، تو اس کو صحابی کا قول نہیں بلکہ رسول اللہ کا قول سمجھا جائے گا، اس لیے کہ جو شریعت نافذ کی جا رہی ہے یہ صحابی نافذ نہیں کر رہا ہے بلکہ سرکار کے عمل سے نافذ کروا رہا ہے. تو اس کو پھر بھی حکمن مرفوع کہا جاتا ہے. اور یہاں پر یہ حدیث پر اعتراض نہ ہو کہ جناب یہ تو سیدہ غار حرا میں موجود نہیں تھی، انہیں کیا پتا، سرکار کے نکاح میں نہیں تھی، انہیں کیا پتا. تو یہ ساری باتیں جو سرکار نے سن رکھی ہیں اور یہ کوئی دنیاوی بات نہیں ہے، کوئی ذاتی معاملہ نہیں ہے، شرعی معاملہ ہے، تو یہ مرفوع حدیث کے مطابق ہے. اور آگے یہ سارے الفاظ گویا کہ حدیث مبارکہ کے اندر آئیں گے، جو سرکار نے فرمایا کہ جبریل میرے پاس آئے میرے ساتھ، تو وہاں سارے متکلم کے سیغے ہیں کہ میں نے ایسا کیا، میں نے یہ کہا. تو یہ سیدہ عائشہ تو نہیں کہہ رہی، یہ سرکار ہی کہہ رہے ہیں، تو یہ تمہید بنا کر اس حدیث کے ساتھ اس جملے کو جوڑ رہی ہیں، اس لیے حدیث گویا کہ مرفوع ہونے کا درجہ رکھتی ہے. یہاں پر فرما الرؤیا صالحہ، سرکار پر وحی کی ابتدا جو ہوتی تھی وہ سچی خوابوں سے ہوتی. الرؤیا صالحہ، یہ اس خواب کو کہتے ہیں جو شیطانی انتشار اور شیطان کے تمام انتشار عمل سے پاک ہو، شیطان کو اس کے اندر کسی قسم کا کوئی دخل نہ ہو، کسی قسم کی کوئی گنجائش نہ ہو، اور شیطان کے وسوسوں کا وہاں پر کوئی گزر ہی نہ ہو، تو اس کو گویا کہ الرؤیا صالحہ کہا جاتا ہے. اور وہ انبیاء کرام علیہ السلام کے لیے مختص ہے کہ وہاں پر شیطان کا گزر ہی نہیں. خواب شریعت مطہرہ میں ایک حجت بھی ہے، انبیاء کرام کا خواب تو حجت ہے لیکن دیگر اچھے خواب جو ہوتے ہیں، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی مدح بھی فرمائی ہے. امام بخاری نے پورا ایک باب صحیح بخاری میں کتاب التعبیر کا باندھا ہے، کتاب التعبیر، اور یہ امام مسلم نے گویا کہ پوری ایک کتاب کتاب التعبیر کے نام سے باندھی ہے. اگر خواب اگر گھٹیا شے ہو، نبی کے علاوہ کسی کا خواب کوئی اہمیت ہی نہیں رکھتا ہو، شریعت ثابت کرے اور مسئلہ ہے، اہمیت رکھے اور مسئلہ ہے، اس سے نتیجہ فعال مستقبل کی باتیں نکلیں، یہ اس حوالے سے. اگر یہ کہ جناب خواب جو بھی دیکھے بس یہ معدے کی خرابی ہے، یہ پیٹ کی خرابی ہے، یہ دماغ کی خرابی ہے، یہ ماحول کی خرابی ہے، اگر یہ کہہ کر سارے خوابوں کو دیوار پر مار دیا جائے تو امام بخاری کو کیا ضرورت تھی کتاب التعبیر بنانے کی؟ ہمیں اپنی کتاب کتاب البخاری کے اندر، جس طرح کہ میں نے عرض کیا کہ کئی کتابیں انہوں نے اور کئی ابواب رکھے ہیں، تو اس کے اندر آپ نے گویا کہ ایک پوری مستقل کتاب جس کے تحت کئی ابواب آ رہے ہیں وہ آپ نے کتاب التعبیر کا رکھا ہے، کتاب الرؤیہ خوابوں کے بیان کا رکھا ہے، امام مسلم نے بھی اس کو رکھا ہے. اس سے پتا چلا کہ نبی کے علاوہ غیر نبی امتی کا خواب شریعت تو ثابت نہیں کر سکتا، وہی کا درجہ تو نہیں رکھتا، لیکن ہاں اس میں یہ ہے کہ خدا اس کو مستقبل کی کوئی بات بتائے، یہ ہے. اس سے گویا کہ اس کے لیے بھلائی اور برائی کا منشا ہو، یہ ہے. خدا اسے مستقبل کی کسی بات سے آشنا کر دے، ہے. خدا اس کی کسی ماضی کی کوتاہی کی طرف اس کی توجہ دلا کر اس کو گویا کہ تلافی کی طرف راغب کر دے القام اور الہام کے ذریعے، یہ ہے. اور یہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی وساطت سے ان کی امت کو حاصل ہے. صحیح مسلم شریف کے اندر کتاب الرؤیا میں حدیث موجود ہے، میں یہ چند حدیثیں آپ کے سامنے پیش کر دوں تاکہ اس کے مضمون کی وضاحت ہو جائے. سکا فرماتے الرؤیا من اللہ، اچھے خواب اللہ کی جانب سے، اچھے خواب اللہ کی جانب سے. والحلم من الشیطان، اور حلم ڈراؤنے خواب، انتشار ہونے والے خواب، اور ایسے خواب کہ جس کو دیکھ کر بندہ پریشان ہو جاتا ہے، تو فرمائیے یہ شیطان کی جانب سے ہے. اب دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو توحید کو بیان کرنے والے ہیں اور آپ سے بڑا کوئی موحد نہیں ہے، آپ کیا ارشاد فرماتے کہ اچھے خواب اللہ کی جانب سے اور برے خواب شیطان کی جانب سے، تو یہ تو شرک ہونا چاہیے ان لوگوں کے نزدیک جو کہتے ہیں کہ جناب کوئی کچھ نہیں کر سکتا، اس کے لیے کوئی ضرر والی شے نہیں. یہ تم نے کہاں سے عقیدہ نکال دیا؟ ہم سے کہتے ہیں کہ جناب تم نے تو کفار کی طرح عقیدہ نکال دیا، تم کہتے ہو کہ داتا صاحب کی مزار پر جاؤ گے تو وہاں سے بیٹا مل جائے گا، اور اگر بابا فرید کی مزار پر چلے جاؤ گے تو مال مل جائے گا. یہ تو تم نے اپنی طرف سے تقسیمیں کر دیا، سب خدا دیتا ہے چاہے خیر ہو یا شر ہو. اور میں نے کہا توحیدی صاحب حدیث پڑھ لیں. یہاں پر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جناب الرؤیا من اللہ، سچے خواب، اچھے خواب، نصیحت والے خواب اللہ کی طرف سے. والحلم من الشیطان، اور گندے خواب شیطان کی طرف سے ہیں. تو گندگی پھیلانے کے اندر شیطان کو اختیار ہو سکتا ہے، تو خیر پھیلانے کے اندر اولیاء کو اختیار نہیں ہو سکتا. اگر یہ کہا جائے کہ اولیاء کے فیض سے اس کی دنیا بدل گئی اور نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی، جھٹ مولوی صاحب کے پیٹ میں مروڑا آیا اور کہا جناب یہ تو شرک ہے، اس لیے کہ جناب خیر اور شر کا مالک اللہ ہے. تو یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو شرک سے معصوم ہے، ہر صغیرہ کبیرہ سے معصوم ہے، اور آپ کا قول شریعت ہے، مولوی صاحب کا قول شریعت نہیں ہے، آپ شر کی نسبت شیطان کی طرف کرتے ہیں، خیر کی نسبت خدا کی طرف کرتے ہیں، تو وہ شرک نہیں ہوتا. تو جناب شیطان کی طرف کسی فعل کی نسبت کرنے سے شرک لازم نہیں آتا، تو کسی خیر کی نسبت صالحین کی طرف کرنے سے شرک کیسے لازم آ سکتا؟ تو ان سے پوچھا جائے کہ جناب آپ یہ نسبتیں بدل دیتے ہیں، کہا جی دیکھیں آپ نے شرک کیا. ہم نے کہا کیا شرک کیا جی؟ شرک کی ماشاءاللہ ذرا تعریف بیان فرمائیے. تو اصاغر ہو یا اکابر ہو، میں نہیں سمجھتا کون سی کتاب سے شرک کی تعریف بیان کرتے ہیں، لیکن یہی ہے، آپ نے بھی سینکڑوں دفعہ سن رکھی ہوگی کہ جی شرک کہتے ہیں کہ اللہ کی ذات اور صفات میں کسی کو شامل کرنا شرک ہے، اللہ کی ذات اور صفات میں کسی کو شامل کرنا شرک ہے. ہم نے کہا محض شامل کرنا شرک ہے یا خدا سمجھ کر شامل کرنا شرک ہے؟ بولے نہیں نہیں نہیں، اتنی ضرورت نہیں پڑتی، بس خدا کی جیسی صفات ہے ایسی صفات کسی کو دے دو گے تو شرک ہو جائے گا. میں نے کہا حضور آپ اس وقت مردہ ہیں یا زندہ ہیں؟ حی ہے یا میت؟ کہا جی حی، زندہ ہوں. تو کہے تو زندہ تو اللہ بھی ہے. کہا حضور آپ کچھ دیکھ رہے ہیں، نظر آ رہا ہے اندھے؟ کہا جی نظر بھی آ رہا ہے. تو کہا اللہ بھی بصیر ہے. کہا حضور میری باتیں آپ کو سمجھ میں آ رہی ہے؟ کہاں. میں نے کہا اس کان سے ہی سن رہے ہیں آپ؟ کہا جی ہاں سن رہا ہوں. تو کہا رب بھی تو سنتا ہے، تو شرک لازم کیوں نہیں آیا؟ کیونکہ آپ نے کہا کہ جو صفات اللہ کے وہ بندے کو دے دیے جائیں تو جناب شرک ہوتا ہے. کہا کہ نہیں نہیں نہیں، یہاں آپ کچھ اور کہنا چاہ رہے. تو میں نے کہا وہی میں پوچھنا چاہ رہا تھا کہ تعریف ذرا ڈھنگ سے کر دیں. یہ تعریف نہ کریں نا اسی کہ خود کے لیے جان چھڑانا مشکل ہو جائے کہ اللہ کی ذات و صفات میں کسی کو شامل کرنا شرک. اب آپ خود دیکھیے بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ رحمان رحیم کس کی صفت ہے؟ اللہ کی صفت ہے. آپ تو کہیں گے شاہ صاحب یہ تو آپ نے ادھر ادھر کی بات کر دی. اچھا مجھے یہ بتائیے بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ رحمان بھی اللہ کی صفت ہے، رحیم بھی اللہ کی صفت ہے، ٹھیک ہے؟ سورہ توبہ جو ہے اس کا بالکل آخر ہے اور میرے آقا کی شان ظاہر ہو رہی ہے کہ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، کہ محبوب ہم نے آپ کو اپنے بندوں کے لیے اور آپ کی امت کے لیے صرف رحیم نہیں بلکہ فرمایا بالمؤمنین رؤوف الرحیم، آپ کو ہم نے رؤوف بھی بنا دیا رحیم بھی بنا دیا لیکن صرف مومنین کے لیے بنا دیا ہے، فرمایا بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ تو دیکھیں اس لفظ کو جو بندہ ترجمہ نہ جانتا ہو اور معاملات نہ جانتا ہو اگر وہ پڑھے گا تو اس کو یہی لگے گا رؤوف الرحیم اللہ کے بارے میں استعمال ہو رہا ہے، لیکن وہاں پر دراصل سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا استعمال ہو رہا ہے۔ تو یہ رؤوف بھی خدا کی صفت ہے اور رحیم بھی خدا کی صفت ہے، اور اللہ خود دے رہا ہے اور مولوی صاحب کہہ رہے ہیں شرک ہو جائے گا، اللہ خود دے رہا ہے نا قرآن میں، اللہ خود کہہ رہا ہے بالمؤمنین رؤوف الرحیم کہ جناب میرا محبوب رؤوف الرحیم ہے تو شرک نہیں ہوا۔ اب آپ دیکھیں قرآن کریم فرقان حمید، آپ ہمیں طبقات کے اندر آپ اشتارات میں بھی دیکھتے ہیں اعلانات جو ہوتا ہے کہ مومنوں ادھر آؤ، مومنوں کے لیے یہاں درس قرآن ہے، مومنوں کے لیے وہاں درس قرآن ہے۔ ہم نے کہا تو بہت بڑا شرک لکھ دیا، کہ مومن لکھنا کیسے شرک ہو سکتا ہے، میں نے کہا مومن تو اللہ ہے، اللہ فرماتا ہو اللہ الذی لا الہ الا ہو الملک القدوس السلام المومن، تو مومن تو اللہ کا نام ہے اور یہ اللہ کی صفت ہے، تم بھی مومن ہو گئے مولوی صاحب اور اللہ بھی مومن ہو گئے تو برابری نہیں ہوئی، کیونکہ آپ تو شرک کی تعریف یہی کر رہے تھے نا کہ اللہ کی صفات میں کسی کو شامل کرنا شرک ہے، تو صفات میں تو آپ خود اشتہار کے ذریعے شائع کر رہے ہیں اور خود آپ کو ڈنکے کی چوٹ پر کہتے ہیں ہم مومن، آپ کو شرم نہیں آتی جملہ کہتے ہوئے، کیونکہ شرک تو آپ خود کر رہے ہیں۔ ذرا دیکھیں ذہنی پسماندگی کہاں امت کو لے جایا جا رہا ہے۔ ایک بات واضح عرض کروں، حضرت یوسف علیہ السلام بڑے فخر سے اپنے بارے میں کہتے کہ انی حفیظ علیم، سورہ یوسف میں کیا فرماتے انی حفیظ علیم، میں حفیظ بھی ہوں علیم بھی ہوں۔ بتاؤ اگر میں حضرت یوسف کا نام نہ لیتا اور سارے مجمع سے پوچھتا کہ انی حفیظ علیم، یہ حفیظ کس کی صفت ہے علیم کس کی صفت ہے، آپ سب ایک طرف ہو کر کہتے کہ جناب یہ اللہ فرما رہا ہے کہ میں حفیظ اور میں علیم ہوں، درحالہ کہ مسئلہ یہ ہے کہ حضرت یوسف کہہ رہے ہیں انی، بے شک میں حفیظ علیم حفیظ بھی ہوں اور علیم بھی ہوں۔ تو پتا چلا یہ کہنا کہ جناب اللہ کی صفات میں کسی کو شامل کرنا شرک ہے، یہ بنیادی غلطی ہے، اس لیے کہ لفظی اشتراک سے شرک لازم نہیں آتا۔ جس طرح کہ یہ رؤوف کا لفظ اللہ کے لیے بھی بولا گیا سرکار کے لیے بھی بولا گیا، رحیم کا لفظ اللہ کے لیے بھی بولا گیا سرکار کے لیے بھی رب نے خود بولا، حفیظ اپنے لیے بھی استعمال کیا حضرت یوسف کے لیے بھی استعمال کیا، علیم اپنے لیے بھی استعمال کیا حضرت یوسف کے لیے بھی استعمال کیا۔ حضرت عیسیٰ تو فرماتے اخلقو میں پیدا کرتا ہوں، ابرئو میں شفا دیتا ہوں، احیی میں زندہ کرتا ہوں، یہ سارے الفاظ موجود ہیں جو متکلم کے کلمات ہیں جو اللہ کی صفت ہے وہ یہاں پر بیان کیا جا رہا ہے۔ اگر صرف لفظوں کو دیکھ کر شرک فتویٰ دے دیا جائے تو یہ قرآن کو کیا نام دیں گے آپ؟ جی آپ نے داتا علی حجویری کو داتا کہہ دیا یہ تو شرک ہو گیا، آپ نے خواجہ معین الدین کو غریب نواز کہہ دیا یہ تو شرک ہو گیا، آپ نے غوث اعظم کو غوث اعظم کہہ دیا مددگار کہہ دیا یہ تو شرک ہو گیا۔ ہم نے کہا کیوں؟ کہا یہ تو اللہ کی صفت ہے، تو میں نے کہا رحیم کس کی صفت ہے، پھر رؤوف کس کی صفت ہے، کریم کس کی صفت ہے؟ اللہ حضرت جبریل کے بارے میں فرماتا ہے انہ لقول رسول کریم، یہ جو بات تمہارے سامنے کر رہا ہے یہ کوئی ہرا غیر آدمی نہیں کر رہا ہے، انہ لقول رسول کریم، یہ ہمارے رسول حضرت جبریل ہیں جن کی صفت کریم ہے وہ فرما رہے ہیں۔ تو لفظی اشتراک سے شرک لازم نہیں آتا، تو جب سرکار کو اگر کوئی کہے سرکار آپ رؤوف ہیں تو عین مطابق ہے، شرک نہیں ہو سکتا، کیونکہ جب رب رؤوف کہے شرک نہیں تو ہم کہیں تو شرک کیسے ہو سکتا، جب رب کہے کہ کریم۔ اب آپ دیکھیں ایک لفظ کئی ذاتوں پر اگر استعمال ہو جائے تو اس سے شرک لازم نہیں آتا، یہ بنیادی غلطی آپ سمجھ رہے ہیں۔ آپ نے مددگار اللہ کو بھی کہا اور داتا صاحب کو بھی کہا یہ تو شرک ہو گیا، ہم نے کہا مولوی صاحب ایک لفظ دو ذاتوں پر بولا تو گیا ہے لیکن دونوں کے لیے نیتیں الگ الگ ہیں، کہا یہ نیت سے کچھ نہیں ہوتا ہے، ہم نے کہا نہیں ہوتا، بخاری کی پہلی حدیث ان ملا معلوم نہیں آیا، آپ نے پڑھا کیا ہے؟ آپ کہتے میں حدیث ہوں بخاری پڑھی، آپ نے پڑھا کیا بھائی حدیث کا؟ سارے علم کا دار و مدار نیت پر، اور آپ کہتے نیت میں فرق نہیں ہوگا، اللہ اکبر۔ جی آپ نے غوث اعظم کو مددگار کہا اور اللہ کو بھی مددگار کہا، یہ تو شرک ہو گیا کیونکہ دونوں کو آپ نے ایک لفظ سے یاد کر لیا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، اللہ 2800 پارے میں فرماتا فإن اللہ مولاہ، اللہ تمہارا مولا ہے، وہ جبریل ہو جبریل تمہارا مولا ہے، وصالح المؤمنین سارے مسلمان تمہارے مولا ہے۔ اب لفظ مولا ایک دفعہ ذکر کیا گیا ہے اور وہ سب کے لیے ایک ہی لفظ استعمال ہو رہا ہے، اللہ کے لیے بھی وہی لفظ آ رہا ہے، غور سے دیکھیں، جبریل کے لیے بھی وہی لفظ آ رہا ہے، سارے مومنین کے لیے لفظ آ رہا ہے، اور اللہ فرمائے فإن اللہ مولاہ و جبریل وصالح المؤمنین، محبوب تو تنہا تھوڑی ہے، جس کے پیچھے شیطان لگ جائے نا اس کا کوئی مددگار نہیں ہوتا. محبوب تو ہمارا محبوب ہے, فَإِنَّ اللَّهُ مَوْلَاهُ, ہم بھی تیرے مددگار, وہ جبریل ہو جبریل بھی تیرا مددگار, وہ صالح المؤمنین اور سارے مسلمان تیرے مددگار. وہ کسی سے مدد مانگنا شرک ہے, ہم نے کہا خدا کہہ رہا ہے سب مددگار, تم کہتے شرک ہے. اب کیا کیا جائے, قرآن کے ساتھ کا کیا جواب دیا جائے؟ آپ سن رہے ہیں اس کو گرہ باندھے اور ایسی نحوست پھیلانے والوں کے سامنے یہ آیت پڑھے تاکہ وہ خود ہدایت پر نہ آ سکے, دوسرے تو ہدایت پر آ جائیں جن کو وہ گھیر رہا ہے. کیونکہ قرآن کی بالکل برعکس تعلیم ہے, کیونکہ قرآن اگر اللہ خود فرماتا ہے کہ یہ اگر اللہ کے علاوہ کسی اور کی کتاب ہوتی تو اس میں بڑا اختلاف ہوتا, اور یہ اللہ کی کتاب ہے اس لیے اس میں اختلاف نہیں, اس میں اختلاف نہیں پاؤ. 1400 سال سے یہود و نصارہ اختلاف نہیں پیدا کر سکتے, یہ اختلاف کر رہے ہیں. اللہ کہتا ہے کہ جناب جبریل بھی مددگار ہیں, اللہ کہہ رہا ہے سارے مسلمان مددگار ہیں, پھر کہتے ہیں نہیں نہیں مسئلہ دراصل یہ. ہم نے کہا اس بات سے پہلے رجوع کریں کہ شرک کی تعریف غلط کی آپ نے, پہلے اس بات سے رجوع کریں کہ شرک کی تعریف آپ نے غلط کیا ہے. شرک کی ہر کسی یہ تعریف نہیں ہے کہ اللہ کی ذات و صفات میں کسی کو شامل کرنا شرک, مطلقاً یہ تعریف ہے ہی نہیں. بلکہ یوں سمجھ لیجئے شرک کی مختصر سی تعریف یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی کو خدا کہنا, یہ شرک ہے. اس کے علاوہ شرک ہو ہی نہیں سکتا, اس کے علاوہ شرک. اب دیکھیں آگے حدیث آئے گی پرویز خسرو بادشاہ کے لیے, اس کی تشریح میں آپ کے سامنے مزید وہاں پر بھی یاد دلاؤں گا. سرکار نے خسرو کے پاس جب خط لکھ کر بھیجا ایمان سے متعلق, خسرو بادشاہ کے پاس, اس بدبخت کے پاس جب خط پہنچا اس نے کہا میری رعایا کا ایک چھوٹے سے گاؤں میں رہنے والا شخص مجھے اپنے مذہب کی طرف بلا رہا ہے, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس نے وہیں سے خط لکھا شام کے بادشاہ ہرقل کو اور کہا کہ جاؤ یہ محمد کون ہے صلی اللہ علیہ وسلم, ان کو گرفتار کر کے میرے پاس لاؤ. ان کی جرت کیسی ہوئی کہ انہوں نے جناب مجھے للکارا, اور یہ کیونکہ یہ سارے علاقے اس کے ہاتھ میں تھے تو جناب ان کو گرفتار کر کے لاؤ اور ان کو سولی چڑھایا جائے گا. اب گویا کہ انہوں نے اپنے نمائندے بھیج دیے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس. جب ان کا نمائندہ پہنچا, سرکار عصر کی نماز پڑھا کر مسجد سے نکلے اور وہ سامنے آیا اور اس نے کہا کہ جناب ہم آپ کو گرفتار کرنے کے لیے آئے. سرکار نے فرمایا جو بھی کریں گے کر لو, ابھی رکو, تم بڑے تھک کر آئے ہو, تھکے ہارے ہو, ہمارے مہمان ہو, کچھ کھا لو پی لو, رات سکون سے گزار لو, ہم بھی یہاں ہیں تم بھی یہاں ہو, صبح دیکھ لیں گے. وہ بڑا حیران ہوا کہ جناب ہم تو گرفتار کرنے آئے لیکن مہمان نوازی میں کمال دیکھیں آپ. سرکار نے صحابی سے فرمایا کوئی کسر نہ چھوڑنا اس کی مہمان نوازی میں, بستر بھی اعلیٰ ہو, کھانا بھی اعلیٰ ہو, خدمت بھی اعلیٰ ہو, اور رات کو اس کو بالکل راحت سے رکھنا, صبح دیکھیں گے رب کیا فیصلہ فرماتا ہے. اور گویا کہ جناب اس کو گویا کہ آرام کے لیے حجرا دے دیا گیا. صبح جب اٹھے تو سرکار خود آئے اور مسکرایا. سرکار نے فرمایا بے فکر ہو جا, اس لیے کہ ربی کہ میرا رب جو ہے قتل ربہ ربو کا, کہ میرے رب نے تیرے رب کو رات کو قتل کر دیا ہے, میرے رب نے تیرے رب کو رات کو قتل کر دیا ہے. اور اسی رات خسرو بادشاہ کا بھتیجا گویا کہ حکومت کی ہوس کے اندر رات کے وقت خسرو پرویز کے گھر میں داخل ہوا اور اس کے سینے پر چڑھ کر اس کو گویا کہ قتل کر دیا. اور اللہ نے یہاں پر اپنے محبوب کو بشارت فرما دی کہ محبوب جو تیری گردن پر خنجر چلانا چاہ رہا تھا ہم نے اسے وسیلہ جہنم کر دیا ہے. لیکن دیکھیں صبح یہ آئے گی روایت میں پوری تفسیر کے ساتھ سارے خطوط عرض کروں گا, کیونکہ کتاب الوحی کی سب سے آخری روایت اس خطوط کے حوالے سے ہے. تو آپ وہاں پر دیکھیں کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے اٹھ کر لفظ کیا ارشاد فرمایا کہ میرے رب نے تیرے رب کو مار دیا. داتا بھی مددگار, اللہ بھی مددگار, شرک. غوث اعظم بھی مددگار, اللہ بھی مددگار, شرک. اور سرکار فرمائے میرا رب تیرا رب. سرکار اس کے خسرو بادشاہ کو رب کہیں اور اپنے اللہ کو بھی رب کہیں, فرمائے کہ میرے رب نے تیرے رب کو مار دیا, قتل کر دیا. تو دیکھیں ایک لفظ رب اللہ پر بھی سرکار نے بولا ہے, ایک تو اللہ نے بھی لفظ مولا سب پر بولا, یہ اللہ کی سنت. اور میرے محبوب نے اللہ کی سنت کو ادا کرتے ہوئے کیا فرمایا کہ ایک ہی لفظ رب اللہ کے لیے بھی بولا, اس بادشاہ کے لیے بھی بولا, تو شرک لازم کیوں نہیں آیا؟ کیونکہ ایک لفظ دونوں ذاتوں کے لیے بولا جا رہا ہے, شرک کیوں نہیں ہے؟ اس لیے سنی اہل سنت اپنے رب کی سنت پر بھی عمل کرتے ہیں, اپنے محبوب کی سنت پر بھی عمل کرتے ہیں. اس لیے یہ کہتے ہیں کہ میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک حبیب, یعنی محبوب و محب میں نہیں کوئی میرا تیرا. غوث اعظم بھی مددگار, اللہ بھی مددگار. داتا صاحب بھی بیٹا دیتے ہیں, اللہ بھی بیٹا دیتا ہے. فرق واضح ہے. جو فرق یہاں پر اس رب کے معنی میں ہے, ظاہر سی بات فرق واضح ہے. سرکار نے اگر یہ کہا کہ میرے رب نے تیرے رب کو مار دیا تو اپنے رب کے بارے میں جملہ کہنے کا رب کا معنی ہے پالنہار, پرورش کرنے والا. تو سرکار نے یہی فرمایا کہ حقیقی پرورش کرنے والا جو میرا رب ہے. اس نے تیرے نام نہاد پرورش کرنے والے رب کو مار دیا. اور جہاں فرمایا کہ محبوب تو کریم تو رحیم تو سمیع تو بصیر، یہ سارے صفات جو عطا فرمائے، اس کا مطلب یہ تھا کہ سمیع اصلا خدا ہے، اس کی عطا سے مصطفیٰ ہے، اس کی عطا سے جبریل ہے، اس کی عطا سے سارے مومنین مومن ہیں، اس کی عطا سے یوسف حفیظ و علیم ہے. تو جب یہ سارا قاعدہ قانون قرآن میں موجود ہے تو کیا ضرورت ہے کسی مسلمان کے ایک ہی لفظ پر جرح کر کے اس کو گویا کہ کافر قرار دینا. ایک بات. دوسری بات، یہ بات سمجھ میں آ گئی آپ کی کہ شرک کی تاریخ میں دھاندلی ہے. میں لکھ کر دے سکتا ہوں آپ کو کہ جو شخص اس بات کا شوقین ہے کہ یہ بھی مشرک یہ بھی مشرک، جو صرف 3 کلو کا گودڑی پیچھے لگا لے وہ ہمارے ساتھ جو چلا وہ مسلمان ہے، میں دعوے سے کہتا ہوں کہ چھوٹے سے چھوٹے بڑے سے بڑے سے جا کر صرف آپ یہ پوچھئے، حضرت صاحب میں تو ایک نادان سا آدمی ہوں، ذرا یہ بتائیے شرک کی تعریف کیا ہوتی ہے، لیکن اپنی زبان سے مت بتائیے گا، ذرا بتائیے گا کہ علماء نے اس کی تعریف کیا کی ہے، اگر بتا دے تو مجھے کہیے گا. اس لیے کہ اسے پتا اگر میں نے وہ تعریف کر دی جو 1400 سال سے صحابہ نے بھی کی، تمام لوگوں نے کی، اگر وہ تعریف میں نے کر دی تو میں نے جو عمارت جس پر کھڑا کرنا ہے، میرا جو اسٹرکچر کھڑا ہونا ہے، وہ بنیاد ہی اگر ایسی ہو جائے گی تو میں کھڑا کس چیز پر کروں گا. تو لہٰذا وہی بولی بولو کہ جس کا کوئی حوالہ نہ ہو کہ اللہ کی صفات میں کسی کو شامل کرنا شرک ہے. میں نے کہا مولوی صاحب عجیب بات ہے، ہم غوث اعظم کو غوث کہہ دیں، مددگار کہہ دیں، تو ہم اس گرفت میں آ جاتے ہیں کہ ہم نے اللہ کی صفات میں شمار کر دیا. رب کریم رؤوف بھی کہہ دے، رحیم بھی کہہ دے، ساری صفتیں بندوں میں بانٹ دے، وہ کلام گرفت میں نہیں آتا. ہم نے اگر آپ کی کوئی گائے چرا لی ہے، بھینس چرا لی ہے، تو آپ ڈرائنگ روم میں بیٹھ کے فیصلہ کر لیتے ہیں، یہ شرک کے بھٹوے چھوڑ دو، ورنہ جو حکم خدا کہہ رہا ہے اس پر آپ بھی عمل کرو اور ہم بھی عمل کرتے ہیں، اس پر آپ بھی عمل کرو ہم بھی عمل کرتے ہیں. تو شرک کی تعریف شاہ ولی اللہ مودودی دہلوی علیہ رحمت نے جو کی ہے وہ میں یہاں پر واضح کر دوں اس لفظ کے حوالے سے. حضرت امام شاہ ولی اللہ مودودی دہلوی اور منطق و فلسفہ علم کلام کے امام علامہ تفتزانی علیہ رحمت نے جو مضبوط تعریف فرمائی ہے جس کا انکار کوئی نہیں کر سکتا، بلکہ ساری شریعت کے تمام خلاصوں کو انہوں نے جمع کر دیا، آپ اس کی تعریف بڑے جامع انداز میں نقل فرماتے ہیں. فرماتے شرک کیا، فرما الاشراک ہوا شریک فی الالوہیت. فرما شرک دو قسم کا ہے، ایک ذات میں اور ایک صفت میں ہے، لیکن مطلقاً نہیں، اس میں چند قیدے ہیں. فرمایا وہ کیسے؟ فرما ذات میں شرک یہ ہے کہ بمانا واجب الوجود، کہ اللہ کی ذات ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گی، ہمارا وجود ممکن ہے کہ پہلے نہیں تھا بعد میں ہوا، اللہ کا وجود واجب ہے یعنی ہمیشہ سے ہے، اس کا ہونا ضروری. واجب الوجود کس کو کہتے ہیں؟ جس کا ہونا ضروری ہو اور جس کا نہ ہونا محال. ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ نہ ہو، ایسا تصور ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ نہ ہو اور اس کا ہونا یہ ضروری ہے. تو ایسے وجود کو کہتے ہیں واجب الوجود. تو اب شاہ ولی اللہ صاحب فرماتے ہیں کہ اللہ کی ذات میں شریک کیسا کرنا ہے. فرما اللہ کی ذات تو قدیم ہے، واجب ہے، ہمیشہ سے ہے، اس سے پہلے کوئی نہیں، بلکہ لفظ پہلا اور بعد بھی وہاں استعمال نہیں ہوگا، وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا. فرما اس اعتبار سے کسی کو واجب الوجود کہنا. فرمایا کمال المجوسی، جس طرح آگ کی پوجا کرنے والے، شاہ ولی اللہ صاحب حجت اللہ البالغہ کے اندر لکھتے ہیں، علامہ تفسدانی شرح قائد کے اندر لکھتے ہیں کہ جس طرح کے سورج کی آگ کی پوجا کرنے والے آگ کے بارے میں عقیدہ رکھتے ہیں کہ آگ ہمیشہ سے ہے، تو فرمائیے ذات کا شرک ہے. کس کا شرک ہے؟ تو کوئی یہ کہتا ہے سرکار قدیم ہے، کیا میلاد نہیں کرتے ہم؟ ان کو ہم کہتے ہیں میلاد میں آؤ تمہیں پتا چلے سنیوں کا عقیدہ کیا. میلاد تو شرک کی جڑ کو کاٹتا ہے، کیونکہ خدا کا کوئی میلاد نہیں. میلاد کہتے ہیں ڈیٹ آف برتھ کو، پیدائش کے دن کو. ہم تو میلاد کہتے ہیں وہ شرک ہے. ہم نے کہا تم نے میلاد کو سمجھا ہی نہیں، میلاد تو کہتے ہیں پیدائش کے دن کو. پیدائش کا دن منانا یہ تو شرک کی جڑیں کاٹنا ہے کہ ہمارا نبی پیدا ہوا ہے، ہمارا رب پیدا ہونے سے پاک ہے. تو شرک میلاد تو تم بھی اپنی مسجدوں میں کرو اگر واقعی میں توحیدی ہو تو. اس لیے کہ میلاد کرنے سے شرک کی جڑیں کٹ جاتی ہے، میلاد کرنے سے تو یقینا ملتا ہے کہ 12 ربیع الاول کا دن تھا، ایک شخص تھا جن کا نام عبداللہ تھا، ایک خاتون تھی جن کا نام نامی اس میں گرامی سیدہ آمینہ تھا، ان کے گھر ایک بچہ پیدا ہوا جن کا نام محمد رسول اللہ ہے، ان کی پیدائش ہے، ان کی وفات ہے، 62 سالہ ان کی زندگی ہے، یا جناب جو ترتیب ہے وہ ساری چیزیں گویا کہ اس کے اندر موجود ہیں. یہ ساری ترتیب اس بات کی غمازی کر رہی ہے کہ سرکار پیدا ہوئے ہیں اور آپ کو وفات ہوئی ہے، آپ انسان ہیں. تو شرک میلاد کرنے سے ختم ہو جاتا ہے. اور آپ کہتے ہیں میلاد کرو ہی نہیں. میرے بھائی ایک طرف تو تم کہتے ہو توحید بڑھاؤ، اور پھر جب میلاد کرتے تو پھر کہتے ہیں جناب میلاد نہ کرو. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یقیناً اب آپ دیکھیں کہ شرک عبادت کے اندر جو ہے مختصر اس کی تعریف کو سمجھ لیجیے آج کے درس کے اندر، پھر کل کے درس میں اس کی میں وضاحت کروں گا کہ شرک کی تعریف کیا ہے، کہ اللہ کی ذات میں شریک کرنا، ذات میں کیسی شریک کرنا، یہ نہیں کہ ہماری بھی ذات اللہ کی بھی ذات شرک ہو گیا، نہیں، اللہ کی ذات قدیم ہے، واجب ہے، واجب الوجود، اس کا وجود ضروری ہے، نہ ہونا محال ہے، ہمارا ایسا نہیں، جب تک ہم پیدا نہ ہوئے تھے تو ہمارا وجود نہیں تھا، مر جائیں گے پھر نہیں ہوگا، 16 سال 18 سال 50 سال 100 سال جب تک ہے وہ وجود رہا، لیکن وہ بھی لڑکھڑاتا ہوا رہا، ومن نعمره ننقصه في الخلق، یعنی اللہ نے پیدا فرمایا پھر اس کو گھٹاؤ کی طرف لایا، یہاں تک کہ پہلے چھوٹا سے تھا جوان ہو گیا، پھر بڑھاپے میں چھوٹا کر دیا تاکہ اس کی اوقات اور حیثیت بتا دی جائے۔ تو ذات میں شریک کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کو واجب الوجود سمجھا جائے۔ کوئی مسلمان جاہل سے جاہل ہو، یہ بات میں دعوے سے کرتا ہوں کہ کوئی مسلمان جاہل سے جاہل ہو، وہ کسی ولی، کسی نبی، کسی فقیر، کسی درویش، کسی عالم کو یہ نہیں کہتا کہ جناب یہ خدا کی طرح قدیم ہے، نہیں کہتا، بلکہ وہ یہی کہتا ہوگا، اس کی کرامت بھی بیان کرتا ہوگا، تو ان کے ابا کا نام لیتا ہوگا، ان کے خاندان کا نام لیتا ہوگا، ان کے محلے کا نام لیتا، ان کے چلنے پھرنے کا نام لیتا ہوگا، پھر بھی یہ سنیوں کے پیچھے لٹھ لے کر کھڑے ہوئے، جناب ذات میں شرک کر دیا۔ ایک بات، صفات کا شرک کیا ہے، اس کی وضاحت میں آخری جو ہے کہ تھوڑا سا وقت لے گیا وہ کر دوں۔ فرمایا کہ صفات کا شرک یہ ہے کہ او استحقاق عبادت، کسی کو مستحق عبادت سمجھنا، کسی کو مستحق عبادت سمجھنا، کمال العبدۃ للاسنام، جس طرح کے بت پرست بتوں کی عبادت کرتے تھے، بات ختم ہوئی، بت پرست بتوں کی عبادت کرتے تھے۔ اب مجھے بتاؤ، کوئی سرکار کی عبادت کرتا ہے، کوئی غوث پاک کی عبادت کرتا ہے، کوئی جناب داتا علی حجیری کی عبادت کرتا ہے، خواجہ غریب النواز کی عبادت کرتا ہے؟ تو صفات میں شامل کرنے کا مطلب یہ ہے کہ بطور عبادت کے ہو تو وہ شرک ہو جائے گا۔ تو کہا جی ٹھیک ہے، آپ ذات میں تو شرک نہیں کرتے لیکن صفات میں ضرور کرتے۔ ہم نے کہا وہ کیسے؟ کہا آپ عبادت کرتے ہیں، ہم نے کہا وہ کیسے؟ کہا پکارتے ہیں یا رسول اللہ یا نبی اللہ، یہ پکارنا عبادت ہی تو ہے۔ ہم نے کہا پکارنا عبادت ہے؟ کہاں، میں نے کہا کل آپ گیلری سے سبزی والے کو پکار رہے تھے، او سبزی والے، تو یہ بھی تو پکارتے، یہ شرک کیوں نہیں ہوا؟ یا آپ اپنے دوست کو پکارے، یہ بات جہاں مسکراہٹ کی ہے وہاں ذہن میں بٹھانے کی بھی ہے، کیونکہ ایک تحقیقی جواب ہوتا ہے اور ایک الزامی جواب ہوتا ہے۔ تو الزامی جواب اس کا یہ ہے کہ محض پکارنا اگر شرک ہے تو شب و روز ایک دوسرے کو پکارا جاتا ہے، لاؤڈ اسپیکروں پر ایک دوسرے کو پکارا جاتا ہے، آؤ جی جماعت جا رہی ہے، کہاں گیا فلانا، کہاں گیا فلانا، کہاں گیا، اس کو جو جماعت کو پورے ریوڑ کو تیار کیا جاتا ہے، تو یہ بھی جو پکار کے طریقے پر ہو رہا ہے یہ شرک کیوں نہیں ہوتا؟ ایک بار کہا نہیں جی پکار شرک ہے، میں نے کہا مولوی صاحب کچھ رحم کرو، کہا یہ حدیث میں آیا ہے پکار شرک ہے، میں نے کہا پڑھو حدیث، کہا جی سرکار نے فرمایا الدعاء هو العبادة، کہ دعا جو عبادت ہے اور دعا پکار ہے۔ میں نے کہا محض پکار عبادت ہے یا اس میں بھی کوئی شرط ہے؟ یہاں پر بھی شرک کی طرح کوئی آپ راہ نکالے پھر بعد میں، کہا نہیں مطلقاً دعا عبادت ہے۔ ہم نے کہا دعا اگر عبادت ہے تو سورہ نوح کے اندر 29 پارے میں اللہ فرماتا ہے کہ ہمارے پیارے نبی حضرت نوح کو جب ان کی قوم نے تنگ کیا تو ہم نے فرمایا نوح یہ قوم کیا کر رہی ہے؟ تو نوح علیہ السلام نے دعوت اللہ کی بارگاہ میں عرض کی کہ اے میرے رب، انی دعوت قومی لیلا و نہارا، میں صبح شام اپنی قوم کو پکارتا رہتا ہوں۔ تو جو دعا وہاں مصدر میں ہے، یہاں متکلم ہے کہ انی دعوت قومی لیلا و نہارا، میں صبح شام اپنی قوم کو دعا کرتا رہتا ہوں، پکارتا رہتا ہوں۔ ہم نے کہا کہ مطلقاً دعا یہ لفظ کے ساتھ قرآن میں آ گیا نا، کہ جناب دعا اب دعا ہوا عبادت، کہ دعا عبادت ہے، تو حضرت نوح خود فرماتے ہیں انی دعوت قومی لیلا و نہارا، کہ میں صبح شام اپنی قوم کو دعا کرتا ہوں، پکارتا ہوں۔ تو اگر پکارنا مطلقاً شرک تھا تو حضرت نوح علیہ السلام یہ جملے کیوں کہہ رہے ہیں اور اللہ نے منع کیوں نہیں فرمایا؟ ایک بات، اور اللہ نے ہمیں تو نبی کو دعا کرنے کی اجازت دی ہے، اور آپ کہتے ہیں کہ دعا نہیں کرنی چاہیے۔ سورہ نور کل حافظ صاحب نے آیت پڑھی ہے، اگر آپ کی توجہ رہی ہو تراویح میں تو آپ نے دیکھا ہوگا، وہاں پر آیت پڑھی ہے کہ لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا، کہ رسول کی دعا، رسول کو جب دعا دو تو ایسے دعا مت کرو جس طرح تم ایک دوسرے کو دعا کرتے ہو، یعنی جب رسول کو پکارنا ہو تو ایسے مت پکارو جس طرح تم ایک دوسرے کو پکارتے ہو۔ پتا چلا پکارنے سے اللہ نے منع نہیں کیا بلکہ اس پکارنے سے منع کیا جو عامیانہ طریقے کی ہوتی ہے، فرمایا میرے نبی کو پکارو مگر ایسا مت پکارو جس طرح تم ایک اہرے غیرے کو، یہ نہیں فرمایا کہ لا تجعلوا دعاء، یہ نہیں فرمایا، بلکہ فرمایا کہ ایسا مت پکارو جیسا تم ایک دوسرے کو پکارتے ہو. پتا چلا کہ رب خود چاہتا ہے کہ میری خلق میری محبوب کو دعا کرے پکارے, لیکن وہ اس انداز میں نہ پکارے جس انداز میں ایک دوسرے کو پکارتا ہے, چچا جان, او بھائی, او میرے بڑے بھائی, او والد گرامی. فرمایا یہ لفظ نہیں ہوگا, وہ ہمارے محبوب ہے, ان کو اگر پکارنا ہے ساری تفاصیل اٹھا کر دیکھیں. بل قولوا یا رسول اللہ, یا نبی اللہ, یا امام المرسلین, یا خاتم النبیین. اس آیت کے تحت تمام مفسرین لکھا ہے. میں نے کہا مولوی صاحب اگر دعا عبادت ہے تو کبھی یہ بھی تو قرآن ہی پڑھ رہے ہیں نا. یہودیوں کی طرح تو عقیدہ نہیں رکھنا چاہیے کہ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض. یہودی بعض باتوں کو مانتے ہیں جو اپنی مطلب کی تھی, اور جو اپنی مطلب کی نہیں تھی اس کو نہیں مانتے. ہم اس بات کو بھی مانتے ہیں کہ دعا عبادت ہے, اور اس بات کو بھی ماننا پڑے گا کہ انبیاء نے دعائیں دی ہیں. لیکن میرے دوستو, آپ ماشاء اللہ عقل رکھتے ہو, اور میں تو بڑا حیران ہوں کہ عقل مند لوگ ان کی پہ گویا کے اتباع میں آ جاتے ہیں. جہاں پر لوگ آج کمپیوٹر کا دور ہے, وہ کہتے ہیں کہ جناب کراچی کے لوگ تو اتنے چنڈ اور اتنے تیز ہیں کہ جناب اڑتی چڑیا میں ہلدی لگا دیں. تو میں نے کہا اتنا موٹا مضمون سمجھ میں نہیں آتا کہ جو آپ نے پکارا لہذا شرک ہو گیا. تو کہنا حضرت میں بھی تو دور کھڑا تھا, آپ نے دور سے کہا او اتنا آنا, تو یہ بھی تو آپ نے پکارا, یہ شرک کیوں نہیں ہوا؟ لفاظی تو جب اتنی آتی ہے ہر جگہ پر, تو یہاں لفاظی. پھر اس پر ذرا دیکھیں مولوی صاحب کیا بولتے ہیں, پھر ہم بھی تو سنیں کہ جناب اگر پکارنا شرک ہے تو آپ نے بھی تو مجھے دور سے پکارا کہ جناب آ جاؤ, او بھائی ادھر آ جاؤ, میں یہاں کھڑا ہوا, تو یہ بھی تو ایک پکار ہی ہے, یہ شرک کیوں نہیں ہوا؟ تو میرے دوستوں, مطلقاً پکار شرک نہیں ہوتی ہے. وہ پکار شرک ہے جب پکارنے والا یقیدہ رکھے کہ جو سن رہا ہے وہ بذات خود سن رہا ہے, بغیر خدا کے سنائے, تب شرک ہوگا. ورنہ اگر یہ عقیدہ ہو کہ میں جو بول رہا ہوں یہ طاقت بھی خدا نے دی ہے, یہ آواز جو جا رہی ہے یہ خدا ہی پہنچا رہا ہے, اور وہ جو سن رہا ہے یہ خدا ہی سنا رہا ہے, تو یہ شرک نہیں ہو سکتا ہے. اور کوئی بھی مسلمان, چاہے وہ سرکار غوث اعظم کو ندا کرے, خواجہ غریب النواز کو ندا کرے, داتا علی حجویری کو کہے, یا یہ کہے کہ یا رسول اللہ انظر حالنا, یا حبیب اللہ اسما قالنا, یہ کہے, اس کا عقیدہ یہی ہوتا ہے کہ رسول اللہ بذات خود نہیں سن رہے, خدا سنا رہا ہے, خدا سنا رہا ہے, اور خدا کی عطا سے وہ سنتے ہیں اور وہ سن لیتے ہیں. تو فرمایا وہ تو دور ہیں, یہاں سے کیوں پکارتے ہو؟ ہم نے کہا بھائی, جو خدا زمین کی آواز کو اٹھا کر حوروں کے کانوں تک پہنچا سکتا ہے, اور وہ حورے, جو میں بار بار آپ کے سامنے روایتیں پیش کرتا ہوں, ابن ماجہ کے اندر موجود ہے. آج تو فلیٹ سسٹم ہے, چھ چھ منزلہ, سو سو منزلہ بلڈنگ ہے, لیکن کچھ نہیں پتا پڑوس میں کیا ہو رہا ہے. لیکن اس زمین پر جب عورت اپنے شوہر سے لڑتی ہے تو وہ ساتو آسمانوں سے اوپر جو جنت ہے, میرے آقا فرماتے ہیں وہاں پر جو حورے بیٹھی ہوئی ہیں وہ اس کی آواز سن لیتی ہے. میں نے کہا مومنوں کی بیویوں کی سننے کی یہ طاقت ہے, تو مومنوں کے غوث اعظم کی سماعت کیسی ہوگی, اور مومنوں کے امام اعظم کی سماعت کیسی ہوگی, اور مومنوں کے رسول اعظم کی سماعت کیسے ہوگی؟ تو یہ تو مومن مومنوں کی بیوی ہے, اور ایک ہے مومن کو تو انشاءاللہ 70 ملے گی. کتنی ملے گی؟ 70 زبان رسول سے ثابت ہے, 70 حوریں ایک ایک مومن کے نکاح میں آئے گی, لیکن ایک ہی تنہا, اس کو اللہ نے اتنی طاقت دی ہے کہ وہ ساتوں آسمان کے اوپر جنت میں سن لیتی ہے, اور وہیں سے آواز دیتی ہے کہ تف ہو تجھ پر, تو میرے شوہر سے لڑ رہی ہے, ان قریب تجھ سے جدا ہو کر میرے پاس آنے والا ہے. تو میں یہ پوچھتا ہوں کہ مولوی صاحب اس حدیث کا کیا؟ بولا بس اللہ نے سنا دیا, اتنے دور سے اللہ نے سنا دیا. تو میں نے کہا اللہ جو یہاں سے دوراجی کے فلیٹ سے آواز گویا کہ جنت میں سنا سکتا ہے, وہ دوراجی کی مسجد سے آواز گنبد خضرا والے کو نہیں سنا سکتا ہے. تو ہم نے کہا بھائی دور اور قریب کی کوئی بات ہی نہیں. کہا نہیں, جب دور ہوگا نا تب وہ ناجائز ہوگا. ہم نے کہا قریب ہوگا تو جائز ہوگا. میں نے کہا آئیے, اگر کوئی آپ کے کان میں باتیں کرے اور ہونٹ بالکل آپ کے کان کے ساتھ لگا دے تو کتنا قریب ہے آپ؟ کہا بہت قریب. اب تو کوئی فاصلہ نہیں ہے کہ ہونٹ بھی گویا کے کانوں سے لگ گئے, اور وہ یہ عقیدہ رکھیں کہ آپ خود سنتے ہیں اللہ کے بتائے ہوئے, تو شرک ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ کہا ہوگا. تو میں نے کہا دور کی قید کیوں لگائی تھی؟ جی دور ہوگا تو شرک ہے. ارے کیا کرتے ہو بھائی, عقل رکھتے ہو یار. اگر دور سے شرک ہے تو ایک آدمی اتنا قریب ہو جائے اپنے دوست کے, یہ مولوی صاحب کو بلا رہے, اور ان کے کان میں بالکل اپنے ہونٹوں کو داخل کر کے بات کرے, اور یہ کہہ کہ مولوی صاحب جو میں بتا رہا ہوں نا آپ کو, اس نظریے سے بتا رہا ہوں الاعوذ باللہ, کیا آپ اس بات کے قائل ہو جائیں گے کہ آپ بذات خود سنتے؟ کہتے شرک ہے. کہا مولانا آپ نے شرک کو تو دور کے ساتھ خاص کیا تھا, اور میں تو انتہائی قریب آپ کے ہوں. تو پھر وہ کہیں گے یار تو ان کے لیے تھا, شرک تو شرک ہے چاہے قریب ہو یا بعید ہو, شرک تو شرک ہے چاہے قریب ہو. کس کو قریب سے خدا بناؤ تب بھی شرک ہے, کسی کو دور سے خدا بناؤ تب بھی شرک ہے. اللہ چاہے تو اس سماعت کو گنبد خضرا پہنچا سکتا ہے, اللہ چاہے تو گنبد خضرا والی کی سماعت کو اتنا وسیع کر سکتا ہے کہ ان کی سماعت خود یہاں تک پہنچ جائے. اور وہ اس کو خود سماعت فرما لے کہ جو خدا اس بات کو وہاں پہنچا سکتا ہے, جو خدا حضرت عمر کی ایک پکار کو گویا کہ 1500 میل دور پہنچا سکتا ہے اور وہاں پر سارے مجمع والے حضرت عمر کی آواز کو سن سکتے ہیں. تو کہتے ہیں کہ نہیں نہیں, وہ حضرت عمر نے دور سے نہیں پکارا تھا, وہ تو میدان جنگ کو اٹھا کر حضرت عمر کے سامنے لا کر رکھ دیا گیا تھا. میں نے کہا جہاں قدرت میدان جنگ کو پہنچانے کی دقت محسوس کر رہی ہے الحیاض باللہ, تو کیا جناب قدرت میں یہ اختیار نہیں کہ اسی آواز کو وہیں پر لے جا کر پہنچا دے؟ تو آپ کو دوری سے بڑی چڑ ہے کہ جناب دور سے نہیں ہونا چاہیے, لیکن یہ ایک ڈرامہ ہے, یہ پاگل پن ہے, یہ احمقوں کی جنت ہے جو مسلمانوں کی طرف یہ الزام تراشی کی جاتی ہے کہ زندے کو پکارا تو جائز ہے, مردوں کو پکارا تو شرک ہے. بدر آ رہا ہے انشاءاللہ, یوم بدر ہم منائیں گے تو وہاں پر میں بتاؤں گا کہ سرکار نے کافروں کے لاشوں پر کھڑے ہو کر فرماتے یا با جہل, وہ جی مردوں کو یا نہیں کہتے. میں نے کہا مرے ہوئے کافر کو سرکار یا کہہ رہے ہیں؟ اب مولوی صاحب آپ کی توحید کو دیکھیں یا سرکار کی توحید کو؟ اور یقیناً ہم نے سرکار ہی کی توحید کو لینا ہے کہ جو اللہ رب العزت کی جانب سے عطا کی گئی ہے تو خواب سچ ہے, اس پر بات چل رہی تھی. الرؤیا من اللہ, سچے خواب اللہ کی طرف سے ہے. والحلم من الشیطان, اور برے خواب شیطان کی طرف سے ہے. اس حدیث کو مکمل کر دیتا ہوں جو 2 منٹ رہ گئے. فَإِذَا حَلَمَ أَحَدُكُمْ حَلْمًا يَكْرَهُهُ, اگر تم نے کوئی برا خواب دیکھے اور اسے کراہیت محسوس ہو کر میں کیا کروں, تو سرکار فرما ڈرو مت, فَلْيَنْفُسْ عَنْ يَسَارِهِ ثَلَاثًا, وہ اپنے بائیں طرف 3 دفعہ تھتکار دے. 3 دفعہ اگر کوئی برا خواب دیکھے تو بائیں طرف 3 دفعہ تھتکار دے. وَلِتَعَوَّذْ بِاللَّهِ مِنْ شَرِّ فَإِنَّا لَنْ تَدُرَّهُ, اور اس وقت وہ اللہ سے پناہ مانگے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, مولا میں تیری پناہ میں آتا ہوں, یہ میں نے کیا دیکھ لی. 3 دفعہ تھتکار دے. فرمایا تھتکارنا, یہ تھتکارنا اور اللہ کی پناہ میں آ جانا, خواب چاہے کتنا برا ہو وہ کوئی ضرر نہیں دے سکتا, وہ کوئی اس میں کوئی ضرر نہیں ہو سکتا. تو دعا کیجیے اللہ رب العزت سے کہ اللہ ہمیں احادیث پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. شرک کے حوالے سے میں نے تعریف, موضوع تو بہت لمبا ہے لیکن آپ ماشاءاللہ پڑھے لکھے لوگ ہیں, جب آپ کو پتا چل گیا کہ جس بنیاد پر عمارت کھڑی ہے وہ خود باطل ہے تو تعریف ہی غلط ہے, تو اس پر مسئلے کہاں سے ثابت ہوں گے؟ تو لہذا تعریف میں نے آپ کے سامنے کر دی کہ جناب اللہ کی ذات و صفات میں کسی کو خدا سمجھ کے شامل کرنا یہ شرک ہے, اور اللہ والوں کو جو مدد کے لیے پکار بھی دیا جاتا ہے, معاملات بھی کر لیے جاتے ہیں, وہ اسی طرح ہے جس طرح اللہ نے فرمایا کہ فین اللہ مولاہ, مولا مددگار کو کہتے ہیں, فین اللہ مولاہ وہ جبریل وہ صالح المومنین. اللہ رب العزت ہمیں سبب کو سبب سمجھنے کی, تاثیر کو تاثیر جاننے کی توفیق عطا فرمائے. میں نے نظر بد کے حوالے سے بھی سبب اور تاثیر میں بات کی ہے, ایک ایک لفظ کو دل کی گرا سے باندھیے اور اس درس کو نہ سن سکے سکون سے تو بعد میں کیسٹ لے جا کر اس کو سنے, اور جو شخص زیادہ شودائی ہو کہ میں نے تو شرک کو ختم کرنا ہے تو اس کو ذرا سنائیں کہ جناب ہمارے ایک دوست ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ اس سے متفق ہیں اور سن لیجئے, اگر متفق نہیں ہے تو بے آئینی جس طرح انہوں نے دلیل دی ہے اس طرح کی کوئی خلاف بات لے کر آئے. لیکن میں نے کوئی اپنے گھر سے بات نہیں کی, 1400 سال سے صحابہ نے یہی عقیدہ بیان کیا, تابعین نے یہی عقیدہ بیان کیا. دعا کیجیے اللہ ہمیں ملت اسلامیہ پر استقامت مرحمت فرمائے, اور تمام تعلیمات شریعہ پر اللہ رب العزت ہمیں گویا کہ عمل پیرا ہونے کی توفیق مرحمت فرمائے. مولا کریم جو حضرات دور دراز سے تشریف لائے, اپنا قیمتی وقت انہوں نے یہاں پر صرف کیا, دلوں میں جائز مرادیں اور مولا کریم بے شمار مسائل و حاجات کو دلوں میں پنہا رکھے ہوئے ہیں. غرض یہ ہے دور دراز سے سفر کی اور تراوی کے بعد بھی جسم کی کراہت اور نکاہت کے باوجود یہاں پر نشست کی کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قول سے اور صحیح بخاری شریف کے فیضان سے ہماری مرادیں پوری ہو جائیں گی. مولا کریم جیسی تیرے لیے فکر رکھی جاتی ہے اسی نیتوں پر تو اجر عطا فرماتا ہے. مولا کریم ایسے ہی ہمیں اجر عطا فرما. تیرے محبوبوں کی بارگاہ میں مولا کریم جامع بخاری کو, صحیح بخاری کو 1200 سال سے علماء نے ترتیب کے ساتھ پڑھا, پارا پارا پڑھا. آج بھی پاکستان میں جگہ جگہ اس بخاری کی ختم ہوتا ہے. میں نے خود اس کو دیکھا سیال شریف جو سیدنا شیخ الاسلام قمر الدین سیالی علیہ رحمت کی جو گویا کہ آرام گاہ ہے وہاں پر, اور آج سے تقریباً 10 سال پہلے تک دارالامجدیہ کے اندر بھی باقاعدگی کے ساتھ پارے کے طور پر گویا کہ یہ نفاذ لازم رہا. تو مولا کریم 1200 سال سے جنہوں نے صحیح بخاری کو قرات کے انداز میں, لفظ و لفظ کے انداز میں, تلاوت کے انداز میں پڑھا, پڑھایا, درس دیا, شروحاتیں لکھی, جس سے تو راضی ہو گیا, تیرے محبوب راضی ہو گئے, اور مولا کریم انہیں حدیث پاک کے درس دینے کا حق ادا کر دیا. مولا کریم ان کی برکتوں سے ہم نادانوں کی اس فکر کو بھی قبول فرما لے, اور اس درس میں اگر ہم نادانوں سے کوئی غلطی ہو چکی ہو مولا کریم ان پارساؤں کے صدقے معاف فرما, اور ان